السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم دين الله الذي اخرج عباده والطيبات من الرزق، قل يد الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين. سورة الاعراف کے رکوع نمبر 4 کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، آیت نمبر 25 سے. اللہ تعالیٰ نے رحمانیت کی نفی کرتے ہوئے فرمایا، قل من حرم زینۃ اللہ الذی اخرج عبادی والطیبات من الرزق. اللہ فرما دیجیے، کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی اور پاکیزہ رزق. جیسے حرام کو حلال کر لینا برا ہے، ایسے ہی حلال چیزوں کو اپنے اوپر روک لینا یہ بھی غلط. یہ ذہنیت لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہے، جیسے عیسائیوں میں رحمانیت پیدا ہوئی کہ دنیا کو تر کر دو اور دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ. ہمارا دین اس کے خلاف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے عطا فرمائی، جو پاکیزہ زینت اللہ نے عطا فرمائی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کرو. مزید فرمایا کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامۃ. اصل دنیا کی زندگی میں تو یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہے، اور خالصتاً تو یہ ایمان والوں کو ہی نعمتیں ملیں گی آخرت. دنیا میں بھی کفار کو اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو گویا ایمان والوں کے تو پہل اصل ایمان والوں کا حق ہے اطاعت گزاروں کا ہی نعمت ہو، لیکن دنیا آزمائش ہے، اللہ ہر کو دے رہا ہے. اصل یہ نعمتیں قیامت کے دن اہل ایمان کے لیے ہوں گی، اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا آیت نمبر 33 میں کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ تو یہ ہے، فحاشی خواب چھپی ہوئی ہو یا ظاہری طور پر ہو، اللہ نے منع فرمایا. اور اللہ نے گناہ سے اور زیادتی کے کاموں سے منع فرمایا، اور اللہ نے شرک کرنے سے منع فرمایا، اور اللہ نے اس بات سے منع فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تمہارے علم میں نہیں ہو، جھوٹ مگر سوکھ کرو اللہ کی طرف. یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے حرام قرار دی، اپنی مرضی سے چیزوں کو تم حرام قرار نہیں دے سکتے. اس کے بعد بتایا گیا کہ جو لوگ رسولوں کی دعوت کو قبول کرے اور تقویٰ اور اسلام کے عمل کو اختیار کرے، ایسے لوگوں پر نہ ہمیں خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. اس کے برعکس جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد بتایا کہ جب نافرمانوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا تو بعد والے پچھلے والوں پر لانتان کریں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، بالکل ذعر، ہر ایک کے لیے دوہرا گناہ ہوگا، ہر ایک کے لیے دوہرا عذاب ہوگا. پچھلے والے خود بھی گمراہ ہوئے، اس کا مباد، اور دوسروں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے، اس کا مباد. بعد والوں بھی پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کی، گناہ ملے گا، اور خود راستے کو تلاش نہیں کیا، آپ کو گناہ ملے گا. تو دوسروں پر لان تان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہر ایک کو اپنے اعمال کی بنیاد پر جواب دہی کرنی ہوگی، ہر ایک کو دوہرا عذاب اس اعتبار سے دیا جائے گا. اس کے بعد پانچواں رکوع شروع ہوتا ہے، فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا اور تکبر کیا اللہ کی آیات سے، ایسے لوگوں کے لیے جنت میں داخلہ ممنوع. حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریف میں آپ نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اہل جنت کا بیان ہے، فرمایا کہ ورضعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانہار، ہم ان کے سینوں میں سے رنجشیں کدورتیں نکال کر انہیں جنت میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ایمان والے بھی انسان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی رنجشیں پیدا ہو جائے، اللہ معاف فرما دیں گے، دور کر دیں گے، پاک صاف کر کے داخل فرمائیں گے. اس کے بعد بڑا پیارا جملہ ہے، وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ کہیں گے تمام شکر تعریف کے لیے اللہ کے لیے ہے جس نے یہاں جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی دی. ہدایت ایک مرتبہ مل جانے والی شے نہیں، ہدایت تک ہدایت، مرتے دم تک ہدایت، اور اللہ کی رضا کے مقام جنت میں داخلے تک ہدایت کی ضرورت ہے، وہ مانگنی چاہیے بار بار. اللہ بندہ وہاں پہنچے گا تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہاں تک کی ہدایت دی دی. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، اور ہم ہدایت پانے والے نہ ہوتے اگر اللہ ہی نے ہدایت نہ دی ہوتی. یہ آج اسی کا بیان، ہماری عبادات سے کوئی کمال نہیں، یہ محض اللہ کا فضل اس کی عطا ہے. یہ آج اسی ہمیں اختیار کرنی چاہیے اور تکبر سے بچنا چاہیے. اس کے بعد جنت والوں کا جہنم والوں سے مکالمہ ہے. جنت والے کہیں گے ہمیں تو پکا پکا اللہ کا وعدہ مل گیا, کیا تمہیں بھی مل گیا؟ جہنم والا کہیں گے ہاں ہاں ہمیں بھی مل گیا. اس کے بعد اعلان ہو جائے گا کہ لعنت اللہ علی الظالمین, ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. یہ بولو تھے الذین یصدون عن سبیل اللہ, جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے, ویبغونہا عوجا, اور اللہ کے راستے میں ٹیڑ پیدا کرتے. ایک ہوتے کفار جو ٹیڑ پیدا کرتے دین میں, ایک ہوتے مسلمانوں میں آسمین کے سانپ, اور آج ماڈریٹ اسلام کے نام پر باتیں کرنے والے دانشور جو طرح طرح کے جو کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں اہل ایمان کے درمیان, اسلام کی ثابت شدہ تعلیمات کو ڈاؤٹفل بنا کر مشکوک بنا کر پیش کر رہے ہیں. اللہ ہمیں ان کے شر سے بچائے اور اس طرح کی شبہوں کو شبہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بیان ہے وبین ہما حجاب, ایک طرف جنت والے ہوں گے ایک طرف جہنم والے ہوں گے, درمیان میں ایک آگ ہوگی. اور فرمایا کہ والا آراف رجال, اور آراف پر ایک بلندی پر کچھ لوگ ہوں گے, یہ ہے اصحاب آراف. آراف کی سے سورت کا نام سورت الآراف ہے. علماء نے لکھا کہ عام طور پر ان کے متعلق رائے یہ ہے کہ اصحاب آراف وہ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی. بھارت یہ امیدوار ہوں گے کہ اللہ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے. اس کے بعد چھٹے رکوع کا آغاز ہوتا ہے, آراف والے جہنم والوں سے پوچھیں گے, وہ جہنم والے جو دنیا میں اہل ایمان کا مذاق اڑاتے تھے, ماں اپنا تکبیرون, اے جہنم والو تمہیں تمہاری جماعتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا, بڑی جماعتیں تمہارے پاس تھی کوئی فائدہ نہ ہوا, اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے کسی کام کا نہ ہوا. مزید آراف والے جہنم والوں سے کہیں گے یہی وہ مسلمان تھے نا جن کو تم مذاق اڑایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اللہ انہیں کو رحمت نہیں دے گا, ان کا تمہیں خوب دنیا میں مذاق اڑایا, دیکھو ان کا حقیقی انجام کیا ہوا. ان سے کہہ دیا گیا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, داخل ہو جاؤ جنت میں نہ تم پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ مجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. تو یہ آراف والے جو بیچ میں ہوں گے جہنم والوں سے کہیں گے دیکھو جن کا مذاق اڑایا وہ کہاں ہے. اس کے بعد آگ والے جہنم والے جنت والوں سے کہیں گے بھائی کچھ پانی دے دو, اپنے رزق میں سے کچھ دے دو. جواب دیا جائے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین, بے شک جنت کی نعمت کفار پر حرام ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا. اس کے دو وقوع, نمبر ایک دین میں بدعات کا اضافہ کر لیا, جو چاہا دین کے نام پر آئے اختیار کر لیا, قرآن و سنت سے نہیں پوچھا. نمبر دو کھیل تماشے میں پڑے رہے 24 گھنٹے, کسی کو اور نہ بچھونا بنا لیا. فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے جو دین کو کھیل تماشا بنا لے, اللہ نے جنت کی نعمت حرام فرما دی. بغیر حیات دنیا, اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. کل یوم ننساہم کما نسوا لقاء یومہم ہذا, اللہ فرمائے گا آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے جیسے انہوں نے اس دن کی ملاقات کو بلا دیا. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. اس کے بعد نافرمانوں کا بیان ہے کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے یقول الذین نسوہ من قبل, جن لوگوں نے نصیحت کو پہلے بلا دیا تھا, قد جاءت رسل ربنا بالحق, بے شک ہمارے پاس رسول حق کے ساتھ آئے تھے, لیکن اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کہیں گے فہل لنا من شفعاء, کیونکہ ہمارے لیے تو سفارش کرنے والے ہیں, فیشفعوا لنا, کہ وہ ہماری سفارش کر دیں, او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل, یہ ہمیں دوبارہ لوٹا دیا جائے, ایک موقع مل جائے ہم نیک اعمال کر لیں, وہ گناہوں کے خلاف جو ہم کرتے تھے. قد خسروا انفسهم, فرمایا جائے گا بے شک انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا. وضل عنهم ما كانوا يفترون, اور جو کچھ وہ جھوٹ کرتے تھے وہ ان سے گم ہو گیا. اس دن کی حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مہلت آج ہے, اللہ ہمیں موت کے آنے سے پہلے پہلے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. ساتویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا کہ اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا, لیکن 6 دن کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے, یہ متشابہات میں سے ہیں جن کے اصل معنی اللہ کے علم میں. فرمایا کہ اللہ نے عرش پر اقتدار حاصل کیا, اللہ کا عرش بھی متشابہات میں سے, اس کی اصل حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے. فرمایا کہ دن رات کا نظام اللہ نے پیدا کیا, سورج چاند ستارے اس کے حکم سے تمہارے کاموں پر لگے ہوئے, اللہ ہی نے تخلیق فرمائی, اللہ ہی کے لیے حکم دینے کا اختیار ہے, خالق وہ ہے, حکم بھی اسی کا چلے گا. اس کے بعد دعا کے آداب کا بیان ہے, فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہستہ. دعا عام طور پر انفرادی ہی پسندیدہ ہے. اجتماعی دعاؤں کا کچھ زیادہ ثبوت ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. یہ آداب یہاں پر بیان ہوئے. مفتی شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت القرآن میں مسائل بیان کیے کہ اصل دعا انفرادی طور پر ہی پسندیدہ ہے. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ چپکے چپکے. انہ لا یحب المعتدین, بے شک اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دعا میں بھی حد سے نہیں گزرنا چاہیے. کوئی حرام چیز نہ مانگے اللہ سے, کسی کے نقصان کی دعا نہ مانگے اللہ سے, یہ حد سے گزرنا ہے. بلا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها, اور زمین میں فساد نہ مچاؤ اس کی اصلاح کے بعد. اگر فسادی ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی. اصلاح کا عمل کرو. وادعوه خوفا وطمعا, اور اللہ کو پکارو ڈرتے ڈرتے اور امید کے ساتھ. ڈر اس بات کا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے دعا رد نہ ہو جائے, اور امید اس بات کی کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع, اللہ انشاءاللہ قبول فرمائے گا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, بے شک اللہ کی رحمت عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے. دعا قبول کرانا چاہتے ہو عمدگی سے اللہ کی اطاعت بھی کرو تاکہ اس کے مستحب بن سکو کہ تمہاری دعا قبول ہو. اللہ ہمیں ان آداب کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا بارش سے پہلے اللہ مسحور کن ہوائیں بھیجتا ہے. یہ بارش اس کے ذریعے اللہ زمین کو زندگی دیتا ہے, طرح طرح کے پھل پیدا کرواتا ہے. مزید فرمایا کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندگی دینے پر قادر ہے, وہ تمہیں بھی مردہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. وہ فرمایا بل بلد طیب یخرج نباتہ بإذن ربہ, پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ نکلتا ہے. والذی خبث لا یخرج الا نکیدا, اور جو زمین خراب ہو اس سے ناقص شے کے سوا کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی. ایک ہے مادی بارش, زمین اچھی ہو فصل اچھی, زمین منجر ہو اسے ہی نکلے گا. ایک ہے روحانی بارش قرآن کی, دل میں طلب و تڑپ ہوگی نیک اعمال کی بہاریں آئیں گی انشاءاللہ, اور دل میں طلب و تڑپ نہیں ہوگی تو انسان کو ہدایت نہیں ملے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے کے ذریعے ہمیں ایمان عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آج آٹھواں رکن شروع ہوتا ہے. یہاں سے ایک طویل سلسلہ ہے رسولوں کے حالات کا, اس کو انبیاء و رسل کہا جاتا ہے. رسولوں کی خبریں, چھ رسولوں کا بیان آئے گا. تین ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہیں, تین ابراہیم علیہ السلام کے بعد. نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سے پہلے, پھر لوط علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد. یہ تقسیم اس لیے کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو رسول ہیں ان کی قوم میں ایک ہی بنیادی برائی مشترک تھی, شرک. لیکن بعد کی قوموں میں شرک کے علاوہ اور بیماریاں بھی پیدا ہوئی, اس کا ذکر آئے گا ان شاء اللہ. مزید یہ واقعہ قرآن نے کئی صورتوں میں بیان کیے تفصیل سے, سورہ ہود میں بھی, سورہ شعراء میں. ان حالات کی کچھ حکمتیں وہ سمجھ لیجیے, باقی تبصرہ زیادہ نہیں اس میں. حکمتیں کیا ہیں؟ نمبر ایک, ان حالات کا بیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے. سینکڑوں برس کے پہلے کے واقعات آپ اتنی مدار سے بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ کو اللہ کی طرف سے بتایا جا رہا ہے. نمبر دو, ان حالات اور واقعات میں بعض نصیحت لوگوں کے لیے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ہدایت حاصل کر. نمبر تین, ہر دور کے ظالموں, جابروں, نبرودوں اور فرعونوں کے لیے عبرت ہے. اللہ نے پہلے بھی ظالموں کو آلات کیا, جب بھی کوئی ظلم کرے گا خدا کی خدائی کے اندر شریک ہونے کی کوشش کرے گا, انسانیت پر بدالے جائے گا, اللہ اس کو برباد کر سکتا ہے. نمبر چار, اہل ایمان کے لیے تسلی, ہر دور میں مشکلات تو آئیں رسولوں پر, ان کے ماننے والوں پر, لیکن جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ کی مدد آئی اہل ایمان کے لیے اور نا فرمانوں کو برباد کیا گیا. یہ حکمت واقعات کی, یہ جس کا گوئی کی کتاب نہیں ہدایت کی کتاب ہے. ان واقعات کے بیان سے یہ حکمت موجود ہے. پھر ان واقعات کو بار بار بیان کیا گیا, اس کی حکمت کیا ہے؟ انسان میں نسیان کا واقعہ بھول جاتا ہے, بار بار دہرانے سے چیزیں یاد آتی ہیں, بار بار مشکلات پیش آئیں گی, بار بار حالات کو پڑھیں گے, بار بار ہمیں نصیحت ان شاء اللہ تعالیٰ ملے گی. یہ ہے تمہید. اب آئیے اس کے بعد مختصر ان حالات کو سمجھتے ہیں. آٹھویں رکوع میں نوح علیہ السلام کے قوم کا بیان, 950 برس قبل کی قوم سے کہا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قوم نے کہا, انا لنراک فی ضلال مبین, اب تو تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے معاذ. یہ کچھ رسولوں کو بھی کہا گیا ہے, ہم دین کا کام کرنے کوئی کچھ کہہ دے تو کون سی بڑی بات. کہا کہ نہیں, رسول میں رب العالمین, مجھ سے کوئی گمراہی کی بات نہیں, میں اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اور میری ذمہ داری ہے کہ تمہاری نصیحت کروں, تمہاری مہربانی کرو اور تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دو. لوگوں نے ڈٹائی کی, انکار کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر دبو ہوں, لوگوں نے انہیں جھٹلایا, مان جی نہ ہو والذین معہ فی الفلک, تو ہم نے انہیں اور جو لوگ ایمان لال کے ساتھ کشتی میں سوار کیا, واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا, اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اس کو ہم نے غرق کر. اس واقعے کی وسیع تفصیل سورہ ہود میں زیادہ آئی ہے, انشاءاللہ وہاں پڑھیں. اس کے بعد نماز کا شروع ہوتا ہے قوم عاد کا بیان, جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا, انہوں نے یہی دعوت دی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میرے قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. قوم کے لوگوں نے یہی کہا ہم تو آپ کو بے وقوفی میں دیکھتے اور جھوٹا سمجھتے, معاذ اللہ, پر میں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں, مجھے کوئی بے وقوفی کی بات نہیں, میں اللہ کا رسول ہوں اور تم تک اب پیغام اللہ کا پہنچاتا ہوں. تمہیں تعجب ہونے کے ایک سنی میں سے آ گیا, وہ تمہیں خبردار کر اللہ کے آداب سے کوئی بات نہیں مانتے. یہ قوم وہ تھی کہ جس کو نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق کیے جانے کے بعد جانشین بنایا گیا, اور ان کو اللہ نے بڑے بڑے ڈیر ڈول ادا کیا, لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئے, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. کہنے لگے اور وہ اسی طرح لنعبد اللہ وحدہ وذر ما کان یعبد آباؤنا, اے خود علیہ السلام کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو ایک اللہ کی عبادت کرنے, اور جن کو باپ دادا پوچھے تو ان کو چھوڑ دیں, ایک اللہ کو ماننا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا, اور باپ دادا کی اندھی تقلید کو چھوڑنا بھی مشکل ہو رہا. یہ ہر رسول کے بیانات عام طور پر چیز ملتی, ہر دور میں ہو رہی ہے, باپ دادا نے جو کیا وہ کریں گے. بھائی باپ دادا کے بعد اگر ہدایت ہو تب بھی لوگ کہہ لیں تب بھی نہ آتا, یہ گمراہی ہے, اس کا ذکر اس مقام پر آتا ہے. اس کے بعد اوپر اللہ کا آداب آ گیا, اور اللہ رب العزت ہود علیہ السلام کو اور ان کے اہل ایمان ساتھی کو بچا لیا, اور ظالمین کی جڑ کاٹ. قرآن کا بیان ہے قوم عاد پر سات رات آٹھ دن تک آنکھیں جلائی اللہ نے اور بلی امیر کر دیا پوری قوم. اس کے بعد اسور کو شروع ہوتا ہے, صالح علیہ السلام کی قوم کا بیان, یہ قوم ثمود, انہوں نے بھی ایک دعوت دی, یا قوم اعبد اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اور اس قوم نے موسیٰ مانگا تھا, فرمائی تھی موسیٰ جو سورہ مائدہ میں ذکر آیا, اللہ نے اونٹنی عطا فرما دی, اتنی بڑی اونٹنی کے پہاڑ پھٹا اس میں سے نکل آئی, ایک دن یہ اونٹنی پانی پانی پیتی تھی اتنی بڑی تھی, اور ایک دن دوسرے جانور ان کے پانی پیتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانا برائی کے ساتھ, ورنہ اللہ کا عذاب آئے. یہ وہ قوم تھی جس کو بڑی انجینئرنگ اللہ نے دی تھی, پہاڑوں کو تراش تراش کر محلات بناتے تھے, لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو برباد ہوئے. انہوں نے تکبر کیا, اور جو کمزور اہل ایمان تھے ان سے پوچھنے لگے بھائی کیا تم صالح علیہ السلام پر ایمان لائے؟ یہ ہر دور میں رہا کہ اونچے لوگ بڑے لوگ نیچے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں, کیونکہ یہی اونچے والے دبنے والے عام طور پر رسولوں کی دعوت میں مزاحمت کرتے تھے, نیچے والے کمزور طبقات کو رسولوں کی دعوت میں حق اور انصاف نظر آتا تھا, وہ قبول کر لیتے تھے, بڑے ان کا مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے بھی مذاق اڑایا, کہنے لگے اے صالح علیہ السلام جس کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے اللہ کی آیات سے تکبر کیا, انکار کیا, اور اونٹنی کو قتل کر دیا. اونٹنی کو قتل کیا تو کوئی اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے تو موسیٰ ہے اللہ کی طرف سے. اس کے بعد ذکر آیا کہ زلزلہ ان پر آ گیا اور اس قوم کو برباد کر دیا گیا, یہ اونٹے بڑے رہ گئے تھے گھر. دیکھیے ان واقعات کو قصے کے طور پر رکھ دیجیے گا, یہ ظالم ہر دور میں کھڑے ہوئے, اللہ ہر وقت اللہ کل شہید قدیر ہے, جب بھی سلح انتہا کو پہنچا ہے اللہ نے ظالموں کو برباد کیا. اللہ آج بھی اس بات پر قادر ہے, اللہ کیا دیر ہے, اندھیر کا معاملہ نہیں, ایک حد تک اللہ ظلم کو برداشت کرتا ہے, اس کے بعد اس کی پکڑ آتی ہے. ہر دور کے ظالموں اور جابروں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ واضح اور وعید موجود ہے. اس کے بعد لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان آ رہا ہے. میں نے عرض کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو تین رسول ہیں ان کی قوم سے شرک تھا, اب جو تین قومیں آ رہی ہیں ان میں شرک کے علاوہ اور برائی ابھی تھی. لوط علیہ السلام کی قوم میں معاشرتی برائی آ گئی, ہومو سیکچویلٹی کی, ہم جنس پرستی کی. آج مغرب میں قانون کے تحت مرد سے مرد کی شادی, عورت سے عورت کی شادی جائز قرار دی تھی, معاذ اللہ. یہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جس نے یہ حرکت تاریخ نے کی تھی, اور اللہ کا عذاب آیا, فرمایا لوط علیہ السلام نے کیا تم وہ بے حیائی کا معاملہ کرتے ہو, مرد مردوں سے بدتمیزی کرتے ہیں جو جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا. قوم نے کہا اخرجوا من قريتكم, انہیں نکالو اپنی بستیوں سے, انہم اناس یتطہرون, یہ بڑے پاکیزہ بندے. آپ دیکھ رہے قوم کا انداز, رسول سمجھا رہے پاکیزگی کی باتیں, قوم کہہ رہی ان کو بستیوں سے نکالو. آج بھی جو لوگ حق بیان کرتے ہیں، دعوت دین دیتے ہیں، لوگوں کو بے حیائی سے روکتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں دور کرو ان کو، ان سے بات نہ کرو، یہ پہلے دیکھتے دیوانے ہیں، یہ ہر دور میں ہوا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا، اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، گھر والوں میں بیٹیاں ایمان والی تھیں، بیوی نافرمان تھی، وہ عذاب سے نہیں بچائی جا سکتی۔ سوچیے اللہ کے رسول کی بیوی نافرمان ہے تو رسول اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ اس کے بعد گیارہواں رکوع شروع ہوتا ہے، شعیب علیہ السلام کے قوم کا بیان، ان لوگوں میں شرک کے علاوہ معاشی سطح پر ناپول میں کمی پیدا ہو گئی، ناپول سے ترازو والی بات نہیں، اب تو کمپلیکیٹڈ اسکیلز اویلیبل ہیں، الیکٹرانک کے جو میجرمنٹ کرتے ہیں وہ بھی کم، اور آگے بڑھے، بندہ حقوق کو پورے مانگتا ہے فرض ادا نہیں کرتا، یہ بھی ناپول میں کمی، یہ بھی شامل، اور اس سے ٹاپ پر جائے، بندہ اللہ سے ساری نعمتیں کو لے کر استعمال کرنا چاہتا ہے، اللہ کا حق ادا کرنا نہیں جاتا، یہ بھی کمی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس قوم میں ناپول میں کمی پیدا ہوئی، شعیب علیہ السلام نے وہی دعوت دی، ہر رسول کی ایک دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الا اللہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ مزید انہوں نے فرمایا فاؤ الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، ناپول پورا کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر رکھ دو، مزید فرمایا زمین میں فساد نہ مچاؤ، یہ انہوں نے دعوت دی قوم کو۔ اس کے بعد نوا پارا شروع ہوتا ہے، قوم کے لوگوں نے کہا قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا، قوم کے بڑے سردار تکبر کرتے تھے، کہنے لگے اے شعیب ہم تمہیں اور تمہارے ایمان لانے والے ساتھیوں کو نکال دیں گے اپنی بستی سے، یا پھر ہمارے دین میں واپس لوٹ آؤ۔ ظالموں کے پاس، ہٹرمی کرنے والوں کے پاس دلیل کے جواب دلیل سے دینے کا معاملہ نہیں ہوتا، وہ تشدد پر آ جاتا ہے، تو کہنے لگے ہم نکال دیں گے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا کیسے ممکن ہے، جب اللہ نے ہدایت دی تو ہم کیسے تمہاری ملت میں واپس لوٹ کر آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد شعیب علیہ السلام اللہ سے دعا کی، اللہ میرے اور اس قوم کے درمیان فیصلہ فرما دے، اللہ نے دعا قبول فرمائی، تو آپ آدھا کو وجفا زلزلے نے ان لوگوں کو آ پکڑا، پاس بہو کی دار مل جاتی، وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ زلزلہ اس قوم پر آیا اور اللہ نے اس قوم کو مٹا دیا۔ اس قوم پر دو عذاب اور بھی آئے، دلا بادوں سے شولے برسے، صحیحا زوردار آواز آئی، اور رجبا جہاں پر بیان ہے زلزلہ آیا قوم کو مٹا دیا۔ اس کے بعد بارہواں رکوع شروع ہوتا ہے، اللہ نے بتایا کہ رسولوں کو بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سختیوں میں مبتلا کرتے ہیں، اس کی حکمت کیا ہے، فرمایا وما ارسلنا من قبلك من نبي الا قبل اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ہم نے کبھی کسی بستی میں نبی کو نہیں بھیجا مگر وہاں کے لوگوں کو ہم نے سختیوں تکلیفوں میں پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگوں کے دل نرم ہو اور رسولوں کی دعوت قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو، لیکن جب لوگ نہیں مانتے اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، خوب لوگ پھلتے پھولتے ہیں اور وہ ڈھٹائی پر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں قد مسنا قد مس آبا علی الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، کی خوشیاں تکالیف تو ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچتی رہی، بجائے کہ یہ عبرت حاصل کرتے ڈھٹائی پر آتی تو پہلے بھی ہوتا رہا، پھر اللہ کا آج عذاب اچانک آ گیا، فرمایا تجھے اچانک پکڑ لیا، اس حال میں کہ وہ بے شک وہ لا شعور۔ ایک سال پہلے 8 اکتوبر میں یہ زلزلہ آیا تھا اس پاکستان میں، اس لیے تھا جو زندہ بچ گئے ان کی عبرت کے لیے، اللہ تعالیٰ فرمانے ذرا قرآن کے زندہ کلام ہونے کو محسوس کیجیے گا، بلو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، اگر بستی والے ایمان لاتے تقوا کی روش اختیار کرتے اب ان پر آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیتے، لوٹے اللہ کی طرف تو برکتیں ملیں گی، ولیکن کذبوا لیکن انہوں نے جھٹلایا فأخذناهم بما كانوا يكسبون، جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے اس پر ہم نے ان کی پکڑ کی، افامین اہل القرآن ان یأتیہم بأسنا بیاتن وهم نائمون، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں جن پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے اس حال میں کہ وہ سوئے ہوئے ہوں، اب آمین اہل القرآن ان یأتیہم بأسنا ضحن وهم یلعبون، کیا بستی والے بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے آ جائے اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہو، افامین مکر اللہ کہ یہ لوگ اللہ کی تکبیر و مکر سے بے خوف ہو گئے، فلا یحمد مکر اللہ الا القوم الخاسرون، تو اللہ کی تدبیر اور پکڑ سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں عبرت حاصل کرنے اور انفرادی اور اجتماعی سطح پر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد تیرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرمایا عذاب تو آتا ہے کچھ لوگوں پر, بعض والوں کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں کہ وہ اللہ کی اس مقصد سے بچنے کے لیے باہر آ جائے اور توبہ کر لے اور عبرت حاصل کرے. اس کے بعد آیت نمبر 103 سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے. چھٹی قوم کا بیان. موسیٰ علیہ السلام فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجے گئے. ان کے ہاں شرک کے علاوہ سیاسی سطح پر برائی تھی, اور وہ برائی تھی کہ انہوں نے لوگوں کو غلام بنا رکھا تھا. بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا فرعون نے. یہ سیاسی سطح کی برائی تھی. اس مقام پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قدر تفصیل سے بیان ہوا ہے. فرمایا تم بعثنا بعد موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فغلبوا بها, تو ان لوگوں نے بے انصافی کی نشانیوں کے ساتھ. فانظر کیف کان عاقبت المفسدین, پس دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں اور حق کے سوا کچھ بیان نہیں کرتا. فرعون نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرو. موسیٰ علیہ السلام نے دو منہ سے دکھائے. فالقی عصاہ فاذا ہی ثعبان مبین, انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اچانک صاف اسلحہ بن گیا. ونزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین, اپنا ہاتھ جریبان سے نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن چمکدار بن گیا. یہ دو معجزات دیے گئے موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد چوتھے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. فرعون نے کہا یہ تو موسیٰ نے جادو پیش کر دیا. معاذ اللہ, یہ جادو نہیں تھا, ہماری ایمانی یہ معجزہ تھا. فرعون نے پوچھا کیا کیا جائے. اس کے سرداروں نے مشورہ کیا کہ جادوگروں کو حاضر کرو اور مقابلہ کراؤ موسیٰ علیہ السلام سے. جادوگر آئے, کہنے لگے ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین, کیا ہمیں کوئی انعام ملے گا اگر ہم غالب آ جائیں. اب یہ جادوگر وعدہ پرست, دنیا کی دولت چاہتے, ذہن میں رکھیے گا. فرعون نے کہا بالکل ملے گا, بھائی تمہارے اوپر ہی تو میرا انحصار ہے, تم اگر موسیٰ کو ہراؤ تو میری کوئی سلطنت برقرار رہے گی. مقابلہ شروع ہوا. جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو آپ کچھ پیش کریں گے, ہم پیش کریں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پیش کرو. انہوں نے ڈالا تو رسمیاں وہ سانپ وغیرہ بن گئی. دیکھیے یہ سحر بندی تھی, جادو سحر بندی کا نام ہے. لوگوں کو نظر آئے کہ وہ رسمیاں سانپ بن گئی. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی, اے موسیٰ آٹا ڈالو. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ, تو وہ دھگوس سے جو ان لوگوں نے بنائے تھے یہ اللہ اس کو ہڑپ کرنے لگا. یہ معجزہ تھا. چنانچہ خدا نے کہا وبقى الحق وبطل ما كانوا يعملون, بس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے وہ باطل ہو گیا. آگے فرمایا قول کیا سحر ساجدین, جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کیوں؟ جادوگروں کو پتا تھا جو ہم نے پیش کیا وہ جادو ہے اور جو موسیٰ نے پیش کیا وہ جادو نہیں, وہ حق ہے. فوراً سجدے میں چلے. فرعون نے کہا یہ کیا ہے, میرے حکم سے پہلے تم نے مان لیا, اچھے تم لوگوں کی سازش تھی اس بستی والوں کے خلاف, علاقے والوں کے خلاف, اب اس نے پینتےرا بدلنا چاہا. جادوگروں کو اسے دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے مخالف ان کو تمہارے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا. جادوگر نے کہا قالوا انا الى ربنا منقلبون, بے شک ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پیسہ مانگے, اب ایمان سے عالم میں جو کر لے کر لے, اب اللہ کی طرف لوٹ کر جائے. یہ کہاں سے آیا؟ اللہ کا تعارف فطرت میں ہے. بھول آ جاتی جب حق کی نشانی سامنے آ جائے تو اللہ کی یاد ہمارا تازہ ہو جاتی ہے. جادوگروں نے حق دیکھا, ایمان لے آئے اور جان دینے کو تیار. کہنے لگے وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا, تجھ کو تو ہم سے یہی دشمنی ہے نا کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے اس کی نشانیوں جب کہ وہ ہمارے پاس آ گئی. ربنا اغفر لنا صبرا, ان مشکل حالات نے کیا کیا, دعا کی اللہ سے اے ہمارے رب ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے. وہ توفنا مسلمین, اور ہمیں اسلام کی حالت وفات عطا کرنا. پندرہ اور کچھ ہوتا ہے. فرعون کے درمیان درباریوں نے کہا کہ موسیٰ کو چھوڑو مت, یہ زمین میں فساد مچائے گا. معاذ اللہ معاذ اللہ. فرعون نے اعلان کیا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کریں گے ہم اور بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے. یہ تاریخ میں دو مرتبہ ہوا. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو گزرے. فرعون مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے. جب پیدا ہوا اس وقت فرعون علیحدہ, جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اس وقت فرعون علیحدہ. اب جب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تحریک چلائی تو یہ دوسرا فرعون ہے جو پہلے کا بیٹا تھا. اس وقت بھی کہا گیا تھا بچوں کو قتل کر کریں گے بچوں کو چھوڑ دیں گے. کیوں؟ فرعون کو اندیشہ تھا کہ کوئی بچہ پیدا ہونے والا نجومی نے کہا تھا وہ سلطنت ختم کرے گا. اب اس نے بھی کہا کہ بیٹوں کو قتل کریں گے, بیٹیوں کو زندہ چھوڑیں گے. کیوں؟ ان کی نسل کشی کرنے کے لیے, تاکہ کوئی یہ تحریک نہ چلائے فرعون کے خلاف. موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد حاصل کرو صبر. یہ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, اللہ سے صبر حاصل کرو, مدد حاصل کرو اور صبر کرو. ان الامر للہ, اسے زمین اللہ کے لیے ہے. یورثھا من یشاء من عباده, وہ اپنے بندوں میں سے جس کو جاتا ہے عطا فرماتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور انجام تو تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہی عمدہ. یہ تسلی بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو, اور وہاں کے کٹے رکھو. اس کے بعد سورہ ان کو شروع ہوتا ہے. جیسے کہ تھوڑی دیر پہلے پڑھا, ہم نے جب رسول اور نبی آتے تو قوموں پر مشکلات آتی, آل فرعون پر بھی مشکلات آئیں. آیت نمبر 120 میں کہا گیا ان کو قحط اور پھلوں کے نقصان میں مبتلا کیا گیا. آیت نمبر 133 میں بتایا گیا ان کو طوفان, ٹڈیوں, جوؤں, میٹک اور خون کے عذابوں میں مبتلا کیا گیا. غلے میں جوئیں پیدا ہو جاتے ہیں, جب بھی ادھر ادھر گھومتے تھے میٹک نکل آتے تھے, یہاں تک کہ منہ کھولتے تو میٹک آ جاتا, کھانے پینے کی چیزوں میں خون نکل آتا. یہ پانچ آیت نمبر 133 میں اور دو آیت نمبر 130 میں سات باتیں بیان ہوئی. یہ بھی نشانیاں تھیں موسیٰ علیہ السلام. قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دو موجزات ہوئے, یہ سات کا مقام اسی مقام پر, اور دو کا ذکر پہلے ہے وہ بار بار آیا, عصا اور چمکتا ہوا ہاتھ. تو یہ سات کا بیان اس مقام پر ہے. ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا موسیٰ یہ تو تمہاری وجہ سے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, یہ تمہارے اعمال کی شامت ہے, برائیاں کرتے ہو تو اللہ عذاب تمہیں دیتا ہے. پھر کہنے لگے اچھا موسیٰ, آل فرعون کے لوگ, تم اگر اللہ سے دعا کرو اور یہ تکلیف دور ہو جائے تو ہم مان لیں گے. جب جب اللہ نے تکلیف دور کی دوبارہ لوگ نافرمانی کرتے. جب نافرمانی انتہا کو پہنچی, موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کی, تو اللہ کا عذاب آیا. فرمایا فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بانهم كذبوا باياتنا, پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا, کیونکہ انہوں نے ہماری آیات سے جھٹلایا. وکانوا عنها غافلین, اور وہ ان آیات سے غفلت میں. اس کے بعد بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آل فرعون کو غرق کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو نجات دی, اور آگے چل کر فلسطین میں ان کو حکومت دی اور اقتدار عطا فرمایا. یہ وہ بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کہی, صبر کرو. صبر کا نتیجہ نکلا, سال فرعون غرق ہوا, ہلاک ہوا, اور اللہ نے بنی اسرائیل کو آگے جا کر فلسطین کی زمین کے اندر اقتدار عطا فرما دیا. اس کے بعد جب یہ قوم نکلی ہے مصر سے, تو راستے میں کسی اور قوم کو دیکھا کہ وہ بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے تھے. بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. اصل میں یہ غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے انہیں تصور آیا تھا, مصریوں کے یہاں گائے کی پوجا پاٹ, وہ تقدس بھی ان کے آ گیا تھا, تو اس وجہ سے کہنے لگے ہمارے لیے کوئی معبود بنا دیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انکم قوم تجہلون, تم تو جہالت کی باتیں کرتے ہو. ان ہؤلاء مکبر ما هم فیہ وباطل ما کانوا یعملون, بے شک اس بت پرستی میں لوگ لگے ہوئے ہیں, یہ روش تباہ ہونے والی ہے, اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں, دیکھو اللہ نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی, وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے, اللہ نے اس آزمائی سے تمہیں بچا دیا. اس کے بعد صدر میں رکوع آغاز ہوتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی نور پر بلایا. ابتدا 30 دن اور رات کا معاملہ تھا, پھر مدت 40 دن کی ہو گئی. اس 40 دن تک مدت موسیٰ علیہ السلام روایات میں ہے روزے کی حالت اور اعتکاف تھے. پھر اللہ نے تورات ان کو عطا فرمائی. موسیٰ علیہ السلام اس موقع پر اللہ سے عرض کیے کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ اس دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس پہاڑ کو دیکھو, اب اس پر اپنی تجلی نازل کریں گے, اگر یہ برداشت کر لے تو موسیٰ دنیا میں دیکھ لو. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موسى صعقا, جب اللہ نے تجلی پہاڑ پر نازل کی, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا, اس کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے. معلوم ہوا کہ ذات باری تعالیٰ کا جلال اتنا ہے ان کو دیکھنا ممکن نہیں. ہاں قیامت میں ہوگا ممکن. سورہ قیامت کی آیت نمبر 22-23 ذکر ہے, وجوہ ہوئی ہو میں دن ناظرا الا ربھا ناظرا, اتنے چہرے خوش فروغ ہوں گے اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا چودھری کے روشن جان کی طرح طرف پوجے ہوں گے. اللہ اس دیدار کا مستحق بننے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. یہ تختیوں کی صورت میں لکھی بھی عطا کی گئی تھی تورات موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد بتایا گیا کہ اپنے قوم سے کہیں فَقُوْ نَعْبِقُوْ وَكِوْ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُوْدُ بِأَحْسَنِهَا, اے موسیٰ اس کی قوت سے بھاگو اور اپنے قوم سے کہو فرعون کی اس کی عبدگی کے ساتھ پیروی کرے. یہ تورات دے دی گئی بنی اسرائیل کے لیے تاکہ وہ اس کی ہدایات پر عمل کرے. اس کے بعد 18 رکوع شروع ہوتا ہے. اس علیہ السلام جب کوئی نور پر گئے تو پیچھے قوم نے بچڑے کو بابو بنا لیا. سامنے ایک جادوگر تھا, اس نے ان کو اس کام پر لگا دیا. اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ سورہ طہٰ میں آئے گی, ہم وہاں پڑھیں گے انشاءاللہ. قوم نے بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی. کچھ لوگوں کو احساس ہوا, انہوں نے اللہ سے مغفرت مانگنا چاہی. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے غصے ہوئے ان کے اوپر. اس قوم کے ان مشرکین کے لیے سزا کا نفاذ ہوا. وہ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے آیت نمبر 54 میں, ہر قوم اپنے قبیلے کے لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا وہ قتل کرے. یہ مرتد کی سزا ہے جو اس قوم کے لیے بھی تھی, اس تورات میں بھی تھی, اور جو ہماری شریعت میں بھی آج بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام واپس آئے, ہارون علیہ السلام کو پوچھا یہ کیا ہوا میرے پیچھے سختی کی. انہوں نے کہا کہ میں نے تو سمجھانے کی کوشش کی, میری قوم میرے گھر میں ہو گئی, مانا جنگی پیدا ہو سکتی تھی, اس لیے میں نے ان کے ہاتھ پر ان کو چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, رب اغفر لی ولبنی اخی واغفرنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. اے ہمارے اے میرے رب, مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بھی, اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما, اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا پاٹ کی ان کو اللہ کے ہاں سے آرام ملے گا. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھما تو انہوں نے تورات کی تختیاں اٹھائیں اور قرآن تعالیٰ فرمایا اس میں ہدایت اور رحمت تھی لوگوں کے لیے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 70 لوگ گئے تھے, اس کا بیان البقرہ میں آیا. انہوں نے کہا ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تو اللہ کا عذاب ان پر آیا, پھر دوبارہ اللہ نے زندگی ان کو عطا فرما دی. موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین, تو ہمارا کارساز ہے, ہم پر رحم فرما, بے شک وہ بہترین بخش دینے والا ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی اللہ سے. اللہ نے فرمایا میں دوں گا اپنا عذاب اس کو جس کو چاہوں گا, اور میری رحمت ہر شے پر وسیع. لیکن آگے اللہ نے فرمایا فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون, رحمت خاص میں ان کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے, جو زکات ادا کریں گے, جو ہماری آیات پر ایمان لائیں. یہ رحمت خاص کن کے لیے ہے؟ اب فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل, ان کے لیے جو پیروی کریں گے رسول نبی امی کی صلی اللہ علیہ وسلم, جنہیں وہ لکھا ہوا پاتے اپنے پاس تورات اور انجیل. نبی امی, بعض لوگوں کو ذرا پریشانی ہوگی, امی ہو گئے ان کو. امی کے معنی تو ہیں جو پڑھا لکھا نہ ہو. اللہ کے رسول کو امی کہنا ہی ان کی شان ہے. جو پڑھا لکھا ہوگا اس کا کوئی استاد ہوگا, استاد شاگرد افضل ہو جائے. اور یہاں معاملہ یہ کہ اللہ کے رسول کے استاد خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے, امی ہونے میں ہی شان ہے. مزید فرمایا کہ انہیں لکھا ہوا بات اپنے پاس تورات اور انجیل میں. آج بھی تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول کی بشارات موجود ہیں. کتاب استثناء, اولڈ ٹیسٹامنٹ, عہد نامہ قدیم, ڈیوٹرانومی کی بک اس کا باب نمبر 18 اور آیات 17-22 میں اللہ کے رسول کی بشارات موجود ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ میں عہد نامہ جدید میں متی کی انجیل میتھیو کی اس کا باب نمبر 3 اور پہلی دو آیات اللہ کے رسول کی بشارات موجود ہیں. یاد بھی زندہ کتاب, یہ زندہ بشارات ہیں جو ان کی کتابوں میں موجود ہیں. الگ ان کتابوں میں کافی تبدیلی ہو چکی, اس کے باوجود اللہ کے رسول کے بشارات موجود ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول کی بنیادی ذمہ داریوں کا بیان, یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں. آج یہ کام امت کا ہے, نیکی کا حکم دینا, بدی سے روکنا. ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں, نماز کی صبح حرام قرار دیتے ہیں. اب انسانیت تک حلال حرام کے احکامات پہنچانا امت کے ذمے. وَيَدْعُو عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور ان کی گردنوں سے توق اتارتے جو ان پر پڑے ہوئے تھے. فضول غصہ معصومات بیجا بدعات سے نبی نجات دلاتے ہیں. آج لوگوں کو ان بدعات اور رسومات سے نجات دلانا ہماری ذمہ داری ہے. شادی کے موقع کی بیجا رسومات آپ کو پتا ہے, انتقال کے موقع کی بیجا بدعات ہم سب کو پتا ہے. ان کو ختم کرنا اللہ کے رسول کا مشن تھا, آج ہی ہمیں کرنا ہوگا. اللہ نے ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کے رسول کے متعلق فرمایا چار کام کرو گے تو ان سے واقعی تمہارا تعلق قائم ہوگا, تمہیں کامیابی ملے گی. فرمایا الذین آمنوا به, جو لوگ ایمان لائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وعزروہ اور ان کی تعظیم اور احترام کریں گے, ونصروہ اور ان کی مدد کریں گے, واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور یعنی قرآن کی پیروی کریں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نازل ہوا, اولئک هم المفلحون یہی لوگ بلا پانے والے. نمبر ایک ایمان اللہ کے رسول پر, وہ جو دل کی گہرائیوں سے ہو تب سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے رسول سے ہوگی, اللہ نے اس کی توفیق. نمبر دو کا احترام, قرآن نے کہا سورہ حجرات کی آیت نمبر دو میں نبی کی آواز سے آواز بلند ہوگی تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی, تو ان کی تعلیمات کا کتنا احترام کرنا ہے, ان کی سنتوں کا کتنا احترام کرنا ہے لازم ہے. نمبر تین جو ان کی مدد کریں گے, اللہ کے رسول کی مدد ہے دین کے کام میں, دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا اور دین کے قیام میں جد و جہد کرنا. نمبر چار گرو جو قرآن آپ کے ساتھ نازل ہوا اس کی پیروی کرنا, اس کے تقاضوں پر عمل کرنا. جو یہ کام کریں گے اکثر ان کا تعلق ہوگا اللہ کے رسول سے, اللہ ہمیں یہ تعلق ان بنیادوں پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اولئک هم المفلحون یہی لوگ فلاح یعنی اصل کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. اس کے بعد بیسویں رکوع کا آغاز ہوتا ہے, فرمایا قل یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا, اے نبی فرما دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول, پچھلے رسول مخصوص قوموں کے لیے, علاقے کے لیے, وقت کے لیے, اللہ کے رسول تمام انسانیت کے لیے. فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, لعلکم تهتدون تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. قرآن کی وہی تابع وہ تبر ہوگی جو اللہ کے رسول سے ملے, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ سنت کی صورت میں حدیث کا انکار کرتے تو قرآن کہہ رہا ہے واتبعوہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, لعلکم تهتدون تاکہ تمہیں ہدایت مل سکے. اس کے بعد بنی اسرائیل کے وہ حالات کا بیان ہے جو سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے. اللہ نے 12 چشمے جاری فرما دیے, انہوں نے نافرمانی کی. اللہ نے بادل کا سایہ دیا, من و سلوا عطا کیا, انہوں نے نافرمانی کی. اللہ نے مسجد کہا آجزی کے ساتھ داخل ہونا, انہوں نے نافرمانی کی. تو اللہ کا عذاب ان لوگوں پر آیا. اللہ تعالی ہمیں ایسی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.